السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
سے دہشت گرد ٹھکانوں کا صفایا کر دیا، لیکن یہ ٹھکانے اب بھی افغانستان میں موجود ہیں، پاکستانی فوج کے ترجمان کا دعویٰ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
پاک افغان باہمی تجارت کی کمی پر پاکستانی اور افغان تاجر برادری کی تشویش. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلی.
نقیب اللہ محسود کا قریبی دوست اور سرگرم پختون کارکن ڈیرہ اسماعیل خان میں قتل. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور دوسری اہم خبروں میں، یمن کے ساحلی شہر عدن میں ہفتے کے روز 2 خودکش بم دھماکوں میں درجنوں افراد کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شام میں کم از کم 30 دن کے لیے فائر بندی اور علاقوں کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، باوجود کہ پیونگ یانگ نے امریکہ کی طرف سے تعزیرات کے بعد ایک جنگجویانہ بیان دیا تھا. اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے ایک تجویز پیش کی ہے جس میں ملک کے صدر اور نائب صدر کے لیے عہدے کی مدت کو آئین سے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ رواں سال مئی میں یروشلم میں نیا امریکی سفارت خانہ کھولے گا، اور یہ اقدام ایک ایسے وقت میں کیا جائے گا جب اسرائیل کے قیام کی 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہوگی. اور بالی ووڈ ایکٹریس سری دیوی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہیں، ان کی عمر 55 سال تھی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ افغانستان کے اندر موجود ہے اور افغان فورسز میں اس سے نمٹنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، جبکہ تجزیہ کاروں کی رائے میں عسکریت پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون بہت ضروری ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن سرحد پار افغانستان میں یہ خطرہ اب بھی موجود ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. عرب نیوز سے ایک انٹرویو میں ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ پاکستان نے گزشتہ 10-15 سالوں میں کارروائیاں کر کے ان تمام علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا ہے جو کسی وقت عسکریت پسندوں کے زیر اثر ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سرحد پار افغانستان میں اب بھی ایسے علاقے ہیں جہاں حکومت کی عملداری نہیں ہے، جس کی وجہ افغان فورسز کی ناکافی استعداد کار اور بین الاقوامی افواج کی تعداد میں کمی ہے. لہذا معاملہ اب افغانستان میں ہے جہاں یہ خطرہ اب بھی موجود ہے. آصف غفور نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر پائیدار امن کے لیے افغانستان کی طرف سے کوششوں کا کامیاب ہونا بھی ضروری ہے. کابل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام آباد ان عسکریت پسندوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر رہا جو افغانستان میں تخریبی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کی طرف سے بھی پاکستان سے ایسے ہی مطالبات کے ساتھ دباؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن پاکستان ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی سرزمین پر دہشت گردوں کی منظم موجودگی نہیں ہے، اور اس کا اصرار ہے کہ سرحد کی مؤثر نگرانی کے لیے افغان اور بین الاقوامی فورسز ٹھوس کردار ادا کریں تاکہ دہشت گردوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو روکا جا سکے. مبصرین دونوں ملکوں پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے تعاون اور اپنے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف پیش رفت کریں تاکہ شرپسند عناصر اس باہمی کشیدگی کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کہتے ہیں،
جو ایک دوسرے کے تحفظات ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پھر بھی استعمال ہو رہی ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی کہاں آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے آپ کو مشکلات یا نقصان پہنچ رہا ہے. پاکستان افغانستان کے لیے بہت اہم، سب سے اہم ملک ہے، اور جب تک ایک دوسرے کے تعلقات میں اعتماد اور بہتر نہیں ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ دونوں ممالک کو نقصان ہوگا.
پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر باڑ لگانے کا کام بھی شروع کر رکھا ہے جو عہدیداروں کے بقول رواں سال کے اواخر تک مکمل ہو جائے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے نقیب اللہ محسود کے قریبی دوست کی لاش ہفتے کے روز ڈیرہ اسماعیل خان سے ملی تھی۔ اب پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں سلسلے میں کچھ سراغ ملا ہے کہ آفتاب محسود کو گولیاں مار کر کس نے ہلاک کیا۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
ایک مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں گزشتہ ماہ ہلاک ہونے والے قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کی قریبی دوست اور پشتون لانگ مارچ کے متحرک کارکن آفتاب محسود کی لاش ڈیرہ اسماعیل خان سے برامد ہوئی ہے۔ آفتاب کو نامعلوم افراد نے قتل کیا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق انہیں 3 گولیاں ماری گئی تھی۔ مقامی پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور اب تک 4 افراد کو حراست میں لے کر ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ مقتول کے بڑے بھائی ظفر اللہ نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ آفتاب شام میں گھر سے نکلا تھا، لیکن رات گئے اس سے جب فون پر رابطہ کیا گیا تو فون بند جا رہا تھا۔
بس اسی دوران پھر ہم نے یہ بات نہیں چھیڑی کہ یار کدھر ہوگا، شاید ہم نے یہ سمجھا دوستوں کے ساتھ ہوگا، لیکن صبح میرے ابو کو کال آئی تھی کہ مطلب آپ کے بیٹے کی لاش پڑی ہے ادھر۔ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا پچھلے سال، وہ ایگریکلچر میں اس نے داخلہ بھی کیا ہوا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ابھی یونیورسٹی سے مطلب ہے ادھر جاتا نہیں تھا۔ اس کا اس طرح نہ کوئی جھگڑا ہوا تھا کسی سے، نہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے۔
نقیب اللہ محسود کو کراچی میں جس پولیس ٹیم نے دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ہلاک کیا تھا اس کی سربراہ ایس ایس پی راو انوار مفرور ہے اور پولیس انہیں ابھی تک گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ راو انوار کی گرفتاری پشتون نوجوان کی مبینہ ماورائے عدالت قتل اور دیگر ایسے ہی مسائل پر توجہ دلانے کے لیے روا ماہ کے اوائل میں سینکڑوں قبائلیوں نے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے 10 روز تک دھرنا دیا تھا۔ حکومت کی طرف سے مسائل کو جلد حل کروانے کی تحریری یقین دانی کے بعد یہ دھرنا ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اس احتجاج کو بین الاقوامی سطح پر توجہ حاصل ہوئی تھی۔ آفتاب محسود کا تعلق جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین سے تھا، لیکن وہ ایک عرصے سے ڈیرہ اسماعیل خان میں مقیم تھے۔ تاحال ان کی ہلاکت کے محرکات سامنے نہیں آ سکے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کی موبائل فون سے ملنے والے مواد کے ذریعے بھی تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
بالی ووڈ ایکٹریس سری دیوی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی موت ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب دبئی میں ہوئی، جہاں وہ اپنے بھتیجے کی شادی میں شرکت کی غرض سے مقیم تھیں۔ ان کی عمر 55 سال تھی۔ موت کے وقت ان کے شوہر بونی کپور اور چھوٹی بیٹی خوشی موجود تھیں۔ کم و بیش 300 فلموں میں کام کرنے والی سری دیوی نے 5 سال کی عمر میں بطور چائلڈ سٹار فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تھا۔ ان کا تعلق جنوبی بھارت سے تھا اور یہیں کی مقامی فلموں سے انہوں نے اداکاری کا آغاز کیا، تاہم انہیں اصل شہرت 1978 میں ہندی فلموں میں آنے کے بعد ملی۔ 16 ساون ان کی پہلی ہندی فلم تھی۔ انہوں نے کیریئر کے عروج کے دنوں میں ہی شادی کر لی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بونی کپور ان کے دوسرے شوہر تھے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے فلم انڈسٹری کو خیر باد کہہ دیا تھا، تاہم سن 2012 میں وہ دوبارہ فلموں کی طرف چلی آئیں۔ فلم انگلش ونگلش سے ان کی دوبارہ انٹری ہوئی، جبکہ حالیہ سالوں میں ریلیز ہونے والی فلم موم ان کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ موم میں نواز الدین صدیقی اور اکشے کھنہ کے ساتھ ساتھ دو پاکستانی فنکاروں عدنان صدیقی اور سجل علی نے بھی ان کے ساتھ کیا۔ وہ تامل ناڈو میں پیدا ہوئی تھیں اور ان کا اصل نام شری امائن ینگرا یا پن تھا۔ وہ بالی ووڈ ایکٹر انیل کپور اور سنجے کپور کی بھابھی اور ارجن کپور کی سوتیلی ماں تھیں۔ یا یمن کے ساحلی شہر عدن میں ہفتے کے روز دو خودکش بم دھماکوں میں درجنوں افراد کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ طبی ذرائع اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بظاہر ان حملوں کا ہدف عدن کے جنوب مغربی حصے میں انسدادی دہشت گردی فورس کا ایک کیمپ تھا۔ شہر کے مرکزی ہسپتال جمہوریہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب تک ہسپتال میں 5 لاشیں لائی گئی ہیں جو زیادہ تر فوجیوں کی ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ ہسپتال ذرائع نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد بتانے سے گریز کیا۔ ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر کم از کم 30 دن کے لیے فائر بندی اور علاقے کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہفتے کو منظور کی گئی یہ قرارداد دمشق کے نواح میں واقع غوطہ میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والے فضائی بمباری کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں بچوں سمیت تقریباً 500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ قرارداد سویڈن اور کویت نے تیار کی تھی۔ کویت کے سفیر منصور العتیبی کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرارداد شام میں انسانی مصائب کو فوری طور پر ختم نہیں کر سکتی، تاہم یہ سلامتی کونسل کی طرف سے دیا جانے والا ایک مثبت پیغام ہے۔ جنوبی کوریا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، باوجود کہ پیونگ یانگ نے امریکہ کی طرف سے تعزیرات کے بعد جنگجویانہ بیان دیا تھا۔ جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر نے کہا کہ یہ تبصرہ ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا جو صدر مون جائے ان اور سرمائی اولمپکس کے لیے شمالی کوریا کے وفد کے درمیان ہوئی، اور دونوں فریقوں نے بین الکوریائی تعلقات اور امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ اس سے پہلے ایک بیان میں شمالی کوریا کا کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے شمالی کوریا پر تازہ ترین تعزیرات جنگی اقدام کے مترادف ہیں۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے ایک تجویز پیش کی ہے جس میں ملک کے صدر اور نائب صدر کے لیے عہدے کی مدت کو آئین سے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے سنہوا نے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ آئین کے تحت صدر اور نائب صدر 5-5 سال کی 2 لگاتار مدتوں کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ اس تبدیلی سے چین کے صدر شی جن پنگ کو اجازت ہوگی کہ وہ سن 2023 کے بعد بھی صدر کے عہدے پر قائم رہیں۔ وہ سن 2013 سے صدر ہیں۔ دہشت گرد گروپ داعش نے جون سن 2014 میں عراق کے شمالی شہر موصل پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی پشت پناہی والی عراقی افواج کو اس شہر کا قبضہ واپس لینے میں 3 سال لگے، اور گزشتہ سال جولائی کو فوج نے دہشت گردوں کو مکمل شکست دے کر شہر پر اپنی حکمرانی قائم کر دی۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
موصل کا قبضہ چھڑانے میں 9 ماہ لگ گئے، جس دوران یہ شہر تباہ ہو برباد ہو گیا۔ مہینوں جاری رہنے والی لڑائی اور فضائی حملوں نے اس پرانے شہر کے تاریخی حصے کو ملبے میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ دیگر مغربی اضلاع کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ عراقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت اکیلے اس شہر کی تعمیر نو نہیں کر سکتی۔ عراق کے وزیر برائے منصوبہ بندی سلمان الجمیلی کا کہنا ہے، موصل کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ عراق اس تباہ حال شہر کی اکیلے تعمیر نو نہیں کر سکتا، اس کے لیے عالمی یکجہتی اور تعاون کی ضرورت ہے۔ عراقی حکومت کی اولین ترجیح رہائش کی تعمیر اور بے گھر لوگوں کی واپسی ہے۔ مغربی موصل میں 6,63,000 افراد ابھی تک اپنے گھروں کو واپس نہیں آئے، جبکہ مشرقی علاقے میں 70,000 افراد ابھی تک بے گھر ہیں۔ رہائش کے طویل اور کم مدتی حل کے لیے $12 ارب درکار ہیں۔ حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ وسط مئی میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے قبل بے گھر ہونے والوں کی اکثریت کو واپس لایا جائے۔ انتخابات صرف 3 ماہ دور ہیں، لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ حائل ہے۔ عراق کے لیے اقوام متحدہ کی رابطہ کار لیزے گرانڈے کا اس بارے میں کہنا ہے، مغربی موصل میں 54 محلے ہیں جن میں سے 15 بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ ان مکمل طور پر تباہ ہونے والے محلوں میں 10 ملین ٹن ملبہ پڑا ہے، جس میں سے اکثر ایسے دھماکہ خیز مواد اور بموں سے آلودہ ہے جو ابھی تک نہیں چل سکے۔ گرانڈے کہتی ہیں کہ اس ملبے کو احتیاط سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، جس میں مہینوں بلکہ سال لگ سکتے ہیں۔ شہر کا بنیادی ڈھانچہ بھی بری طرح سے تباہ ہوا ہے۔ بجلی، پانی اور صفائی ستھرائی کے نظام میں خاطر خواہ تعمیر اور ترقی کی ضرورت ہے، جبکہ شہر کی تعلیم اور صحت سے متعلق سہولتیں بھی توجہ کی متقاضی ہیں۔ اس بارے میں وسیع تر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ نئے نئے آزاد ہونے والے علاقوں میں بنیادی ضروریات کو جلد از جلد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ کردستان کی علاقائی حکومت کے وزیر علی سندھی کہتے ہیں کہ اگر ان مسائل کو درست انداز میں سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر حل نہ کیا گیا تو پھر شدت پسندی کی لہر دوبارہ پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے۔ تاہم فی الحال تو موصل کو دوبارہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے پر توجہ مرکوز ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی فوج نے روس کے ان دعووں کو مسترد کیا ہے کہ افغانستان میں شدت پسند گروپ داعش کے عسکریت پسندوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روس اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ داعش کو شکست دینے کے لیے طالبان کے بجائے افغان حکومت کی مدد کریں۔ افغانستان میں بین الاقوامی فورسز کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے یہ بیان ہفتے کو روس کے ان الزامات کے جواب میں دیا کہ واشنگٹن ارادی طور پر ملک میں داعش کے عسکریت پسندوں کے پھیلنے کے معاملے کو اہمیت نہیں دے رہا۔ جنرل نکلسن نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ روس کی طرف سے داعش کے جنگجوؤں کی بتائی جانے والی تعداد میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہے، یہ تعداد تقریباً 1500 ہے۔ امریکی جنرل نے کہا کہ داعش کے عسکریت پسند مشرقی صوبے ننگرہار اور کنڑ کے علاقوں اور شمالی صوبے جوزجان کے کچھ علاقوں میں سرگرم ہیں۔ نکلسن نے کہا کہ افغان فورسز امریکہ کے انسدادی دہشت گردی کے دستوں اور فضائی مدد سے ان تین مقامات پر حملے کر رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کانگریس کے ڈیموکریٹک نظر ثانی شدہ میمو کے مسودے کو جاری کر دیا ہے جو ایف بی آئی کے مبینہ نگرانی کے طور پر کی جانے والی زیادتیوں کے ریپبلکنز کے الزامات کا جواب ہے۔ ڈیموکریٹک میمو ہفتے کے روز جاری کیا گیا۔ تین ہفتے قبل ریپبلکن نے یہ میمو جاری کیا تھا جو ایوان کے ریپبلکن اسٹافر ڈیوان نیونیس نے مرتب کیا تھا، جس کے جاری ہونے کے بعد ایف بی آئی اور ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چوٹی کے ڈیموکریٹس ایڈم شیف کے درمیان مذاکرات ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اطلاعات جاری کی جانی چاہیے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ رواں سال مئی میں یروشلم میں نیا امریکی سفارت خانہ کھولے گا، اور یہ اقدام ایک ایسے وقت میں کیا جائے گا جب اسرائیل کے قیام کی 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہوگی۔ محکمہ خارجہ نے جمعے کو کہا کہ امریکہ کا نیا سفارت خانہ اسی عمارت میں قائم ہوگا جہاں اس وقت یروشلم میں امریکی قونصل خانہ کام کر رہا ہے، بعد ازاں یہ سن 2019 کے اواخر میں نئی عمارت میں منتقل ہو جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے تجویز کردہ میکسیکو سرحدی دیوار قائم کرنے کے بارے میں پچھلے ہفتے کے سخت بیانات کے بعد میکسیکو کے صدر اینری پینا نیٹو نے اپنا امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، یہ اطلاع واشنگٹن پوسٹ نے ہفتے کو رپورٹ کی ہے۔ ذرائع نے واشنگٹن پوسٹ سے جو بات کی اس کے مطابق پینا نیٹو اور صدر ٹرمپ نے منگل کے روز سرحدی دیوار پر تقریباً ایک گھنٹے تک طویل گفتگو کی۔ امریکہ میں اسلحے کے لائسنس کے اجرا کے بارے میں بحث روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ فلوریڈا میں فائرنگ کے واقعے کے بعد ملک میں ایک طرف سے اس پر سخت کنٹرول کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری طرف اس آئینی حق کی طرفداری کرتے ہوئے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس اس مسئلے کو دونوں بڑی جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی متفقہ حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کی جائزہ رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے فلوریڈا میں اسکول فائرنگ کے حوالے سے تجویز کیا تھا کہ حفاظتی اقدام کے طور پر اساتذہ کو اسلحہ رکھنے اور چلانے کی تربیت دی جانی چاہیے۔ اس تجویز کی قدامت پسندوں نے حمایت کی، جبکہ کچھ حلقے اس تجویز کے حق میں نظر نہیں آئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا،
I want to stop it. And I know it's a little controversial to say, but I have to say, since I started this 2 days ago,
میں اس کو روکنا چاہتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ میں کسی حد تک ایک متنازع تجویز دے رہا ہوں، مگر میں نے گزشتہ کئی دنوں سے اس معاملے پر مختلف لوگوں سے بات کی ہے، اور ان میں سے بہتوں نے مجھ سے اتفاق کیا ہے۔ وہ طلبہ سے محبت کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کو اس طرح گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ ماضی میں امریکہ کے سابق صدور اسکولوں میں ہونے والی فائرنگ کے اس طرح کے واقعات پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ صدر کلنٹن، صدر بش اور صدر اوباما نے اس قسم کے سانحات پر اکثر اوقات اظہار خیال کیا تھا۔ اب فلوریڈا اسکول کے حالیہ واقعے کے بعد صدر ٹرمپ پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل پیش کریں۔ اس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے پچھلے ہفتے طلباء اور والدین کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی ہے۔ ان میں وہ طلباء بھی شامل تھے جو اس حملے کے وقت اسکول میں موجود تھے۔ فلوریڈا کے پارک لینڈ اسکول کے ایک طالب علم اس حادثے میں ہلاک ہونے والے اپنے دوست کو اس طرح یاد کر رہے ہیں۔
I lost the best friend, who's practically a brother, and I'm here to use my voice because I know he can't.
رائما کے حالیہ جائزے کے مطابق اسلحہ لائسنس کے اجرا کے سلسلے میں مزید سخت قانون سازی کے حق میں عوامی رائے میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ سروے کرنے والے ادارے کوئنپک کے ٹیم ملائے کہتے ہیں،
If you think Americans are not paying attention or moved by these shootings,
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی اس طرح کے حادثوں سے متاثر نہیں ہوتے اور اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ پچھلے دو برسوں کے دوران گن کنٹرول کو مزید سخت کرنے والوں میں 20% کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انتخابات کے دوران گن کنٹرول کا نعرہ زیادہ مقبول نہیں ہوتا، کیونکہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے اراکین بے حد متحرک ہیں اور وہ رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے میں اکثر کامیاب بھی رہتے ہیں۔ لیکن اس بار طلباء خاصے فعال نظر آ رہے ہیں اور دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں گن کنٹرول کو سخت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی جلوس نکال رہے ہیں۔ ملائے کا کہنا ہے کہ اس مہم کا سیاست پر یقیناً ایک بہتر اثر پڑے گا۔ چار پانچ دنوں کے درمیان یہ نوجوان جس طرح باہر نکلے ہیں اس کا حکومت پر خاصا اثر پڑ رہا ہے اور اب یہ تحریک روز بروز زور پکڑتی جا رہی ہے، چنانچہ اس کے دیرپا اثرات رونما ہوں گے۔ گن کنٹرول کو سخت کرنے کی تحریک کا پہلا باضابطہ اثر اس سال ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے نتائج سے ظاہر ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے کتنے امیدوار اسلحہ کے اجرا پر مزید پابندیوں کے قانون پر زور دیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
افغانستان سے تعلق رکھنے والی خاطرہ ابراہیمی کے ہاتھ کام نہیں کرتے، لیکن وہ ہر کام خود کرتی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں۔ خاطرہ نے کس طرح سے جدوجہد کے بعد امریکہ میں اپنی زندگی بنائی ہے، ہماری ساتھی عائشہ خالد نے ان سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی۔
30 سالہ خاطرہ ابراہیمی بچپن میں اس وقت اپنے ہاتھوں کے استعمال سے معذور ہو گئی تھی جب وہ افغانستان میں تھی۔ اس معذوری کی وجہ ڈسٹونیا نامی اعصاب کو متاثر کرنے والا مرض تھا۔ ہاتھوں کے استعمال سے معذوری کے بعد انہوں نے اپنے پیروں کا استعمال شروع کر دیا۔ جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ منتقل ہوئی اس وقت تک وہ کافی حد تک خود کفیل ہو چکی تھی۔
میں ہر روز کچھ مختلف کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ لوگ مجھے میری کامیابیوں کے باعث جانیں، نہ کہ میری کمزوری کے باعث۔
افغانستان میں خاطرہ نے گھر میں ہی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن فلوریڈا میں انہیں بہتر سہولیات تک رسائی ملی۔ انہوں نے پیروں سے لکھنے اور لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنایا۔ انہوں نے ہائی اسکول پاس کیا اور فلوریڈا اسٹیٹ کالج سے ایک ٹیکنیکل ڈگری بھی حاصل کی۔
خاطرہ کے لیے ہمیں فرنیچر کی ترتیب تبدیل کرنا پڑی اور ہم نے ان کے لیے میرے خیال سے کوئی 6 ڈیسک بنائے، کیونکہ ہمیں پتا چلا کہ ان کی کلاسز 4 مختلف کلاس رومز میں ہونا تھی۔ پھر ان کا ایک ڈیسک ٹیسٹ سینٹر میں ہے اور ایک اور کیفیٹیریا میں، تاکہ جب وہ وہاں کھانا کھائیں تو ان کے لیے ایک ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنی ویل چیئر سے نکل کر بیٹھ سکیں اور اپنے پیر استعمال کر سکیں۔
خاطرہ کا اپنی جسمانی معذوری سے مقابلہ کرنے کا عزم لوگوں کی توجہ حاصل کیے بغیر نہیں رہا۔
انہوں نے کبھی بھی کارکردگی دکھانے کے سلسلے میں اپنی معذوری کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ چیلنجز پر کام کرنے میں مصروف ہوتی ہیں اور انہیں پورا کرتی ہیں۔
انہیں شاعری لکھنے کا شوق ہے جو ایک طرح سے ان کے جذبات کا اظہار ہے۔ خاطرہ کے والدین کو ان پر فخر ہے۔
ہماری بیٹی ہم سے محبت کرتی ہے, وہ ہماری مترجم ہے. کیونکہ ہمیں انگلش بولنے میں مشکل پیش آتی ہے, وہ دستاویز اور دوسری کاغذی کاروائی میں درپیش کسی بھی قسم کے مسائل کے حل میں ہماری مدد کرتی ہے.
خاطرہ کو یقین ہے کہ جسمانی معذوری کے مقابلے میں ارادہ اور عزم نہ صرف آج ان کی شناخت ہیں بلکہ مستقبل کی منازل کے تعین میں ان کے رہنما بھی. خدیجہ ہما الکوزئی کے ساتھ عائشہ خالد, اردو وی او اے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
پروگرام ہے آپ کی صحت, میزبان بہجت حاضر ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ طب کی دنیا میں اس وقت بڑی تشویش پیدا ہوئی تھی جب مختلف انفیکشنز پر قابو پانے والی اینٹی بایوٹکس کا اثر ختم ہو گیا تھا, اور اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سائنسدانوں نے ایک مؤثر اینٹی بایوٹکس دریافت کر لی ہے. وینکومائسین کہلانے والی یہ دوا ایسی جرثومی انفیکشنز کو ختم کرنے میں مدد دے گی جو زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں. اینٹی بایوٹکس کی مزاحمت صحت کا ایک عالمی مسئلہ ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ موجودہ اینٹی بایوٹکس کو بہتر بنانا ایک اہم پیش رفت ہے. وائس آف امریکہ کی جیسیکا برمن کی رپورٹ کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ عام نوعیت کی جرثومی انفیکشن کے علاج کے لیے اینٹی بایوٹکس کا ضرورت سے زیادہ استعمال یا پھر غلط استعمال دنیا بھر میں ایک ایسے مسئلے کے طور پر سامنے آیا ہے جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور ایک وقت میں معجزانہ اثرات رکھنے والی کامیاب دوائیں اب مؤثر نہیں رہیں, اور جس کی وجہ سے مریضوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے. اب اس سلسلے میں تحقیق کرنے والے نہ صرف نئی اینٹی بایوٹکس تیار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں بلکہ موجودہ ادویات کو دوبارہ مؤثر بنانے کے لیے بھی مصروف ہیں. لاجولا کیلیفورنیا کے اسکرپس انسٹیٹیوٹ میں اس حوالے سے ایک کامیابی ملی ہے, جہاں ڈاکٹروں نے وینکومائسین میں کچھ رد و بدل کیا. وینکومائسین کو 60 سال پہلے تیار کیا گیا تھا اور اسے بیکٹیریا سے ہونے والی متعدد بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا رہا اور انتہائی مؤثر بھی قرار دیا جاتا رہا. ڈاکٹروں نے اب اس دوا کی بنیادی ساخت میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے جرنل میں اس کے بارے میں ایک جائزہ شائع ہوا, اور تحقیق کرنے والوں نے پتہ چلایا کہ وینکومائسین میں کی گئی رد و بدل سے یہ دوا مختلف نوعیت کے جرثوموں کا علاج کرنے کے لیے بے حد مؤثر پائی گئی. ایٹلانٹا میں بیماریوں پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز میں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس آفس کی ڈائریکٹر جارجین پٹیل کا کہنا ہے, ڈاکٹر پٹیل کا کہنا ہے کہ وینکومائسین میں رد و بدل کرنے سے یہ دوا انتہائی مؤثر ہو گئی ہے, اور جو بیکٹیریا پہلے مزاحمت کرتا تھا اب اس میں بھی کارگر ثابت ہونے لگی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم پرانی دواؤں کو پھر سے کارآمد اور مؤثر بنا سکتے ہیں. اینٹی مائکروبلز ریزسٹنس کے بارے میں ایک رپورٹ میں عالمی ادارہ صحت یا WHO نے اسے انسانی صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا. پٹیل کا کہنا ہے کہ اس مسئلے پر پوری طرح سے قابو پانا مشکل ہے کیونکہ بہت سے ملکوں میں تحقیق کے لیے مناسب وسائل ہی نہیں. اب جرثوموں کے ان دواؤں کے لیے مزاحمت کرنے سے علاج معالجہ دشوار ہو گیا, اور مختلف ادویات لمبے عرصے کے لیے درکار بھی ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے تپدک جیسے امراض کے علاج کے باوجود موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. پٹیل کا کہنا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کی مزاحمت کرنے والے جرثوموں کے علاج کے لیے نئی دوائیں اہم ہیں, اور اس کے لیے ایک جامع طریقہ کار درکار ہے.
We need to have good infection control. We need to make sure that we're using.
ڈائریکٹر پٹیل کا کہنا ہے کہ ہمیں انفیکشن پر بہتر طور پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اینٹی بایوٹکس کو ٹھیک طرح سے استعمال کر رہے ہیں, اور ہمیں بہتر تشخیص کرنے کی بھی ضرورت ہے. صرف نئی ادویات بنانا ہی مسئلے کا حل نہیں. پٹیل کا کہنا ہے کہ ہر ملک کو اس مسئلے کا سامنا ہے, اور جب تک اس سلسلے میں عالمی سطح پر کوشش نہ کی جائے گی دواؤں کے شعبے میں اسی طرح کی ناکامیاں سامنے آتی رہیں گی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کراچی میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر اور معروف سماجی کارکن پروین رحمان کے قتل کی دوبارہ تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پروین رحمان کو 5 برس قبل کراچی کے علاقے پیر آباد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تحقیقاتی کمیٹی 15 روز میں تحقیقات مکمل کرنے اور محکمہ داخلہ کو پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ اس بارے میں ہماری ساتھی شہناز نفیس ایک رپورٹ پیش کر رہی ہیں۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سابق سربراہ زہرہ یوسف ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے پروین رحمان کے قتل کیس کی دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مطالبے کی وجہ بیان کرتے ہوئے زہرہ یوسف کا کہنا تھا،
ہم لوگ جس میں پروین رحمان کی بہن بھی شامل ہیں، میں شامل ہوں اور بھی لوگ ہیں، تو وہ مطمئن نہیں رہے ہیں پولیس کی انویسٹیگیشن اور پولیس کی کارروائی سے، اور ہمارا اب بھی یہ کہنا ہے کہ پولیس کچھ لوگوں کو شاید پروٹیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ ان کے قتل کے 2 دن بعد ہی انہوں نے ایک قاری بلال کے نام سے ایک شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل اس نے مارا اور کہہ دیا کہ یہ ذمہ دار ہے، مگر ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے اور نہ سپریم کورٹ مطمئن ہے پولیس کے پوزیشن سے۔
زہرہ یوسف صاحبہ، اس وقت آپ کتنی پر امید ہیں جبکہ اب اس قتل کیس کی اثرینوں تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انصاف مل جائے گا؟
کہنا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کا مطلب فیصلہ آتے ہی نہیں ہے یا مطمئن طریقے سے نہیں ملتا ہے انصاف، مگر ظاہر ہے کہ کچھ تو امید ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اس پر قائم رہیں گے کہ اور تحقیقات کی جائے، بہتر طریقے سے کی جائے، بہتر آفیسرز کریں، اور ہم نے نشاندگی بھی کیا ہے کہ کن کن آفیسرز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ میں افسوس یہ ہے، خاص کر کے کراچی میں رپورٹس ملتی ہیں کہ پولیس کے افراد بھی جن کو لینڈ گرابنگ اور جو ایک چائنا کٹنگ جس کو کہتے ہیں اس میں ملوث ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پروین رحمان کا کام وہ بالکل اس کے خلاف تھا، وہ لینڈ گرابنگ کو ایکسپوز کرتی تھی۔
5 برس گزرنے کے باوجود سندھ پولیس پروین رحمان کے اصل قاتلوں کو پکڑنے میں ناکام کیوں ہیں، اور اس کیس کی تحقیقات میں سندھ پولیس پر نکتہ چینی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما تاج حیدر نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا۔
جو ہماری طریقہ کار ہے تحقیقات کا، وہ اب بہت سائنٹیفک ہوتا جا رہا ہے اور نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، این ممکن ہے کہ کچھ نئی ایویڈنس ملی ہو، کوئی نئے لنکس ملے ہوں جس سے کہ آپ بہتر طور پہ پہنچ سکے، تو یا کوئی ایسی شہادت کسی نے آ کے کوئی انفارمیشن دی ہو، تو یہ چیز ممکن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو سارے ملک کے جو دہشت گرد ہیں وہ بھی دوسرے صوبوں میں پلتے ہیں، ہمارے یہاں بھیج دیے جاتے ہیں، اور ہماری پولیس کو اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ریسورسز بھی ہمارے ہیں، روزگار بھی ہم ہی فراہم کرتے ہیں، یعنی کسی مطلب سندھ کے اسپتالوں میں اس وقت 60% مریض دوسرے صوبوں سے آ رہے ہیں۔
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما تاج حیدر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سالانہ تجارت میں کمی پر تشویش کے باعث پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی مذاکرات جلد منعقد کروانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
پاکستان اور افغانستان کی تاجر برادری نے باہمی تجارت کے کم ہوتے ہوئے حجم سے متعلق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے متعلقہ فورمز کا اجلاس جلد بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ پاکستان کے سیکرٹری تجارت یونس ڈھاگا سے پاک افغان تاجر برادری کے مشترکہ نمائندہ وفد کی ملاقات میں سامنے آیا ہے۔ جس میں پاکستان کی تاجر برادری کی نمائندگی زبیر موتی والا نے کی اور افغان تاجر برادری کی طرف سے خان جان الکزئی شریک تھے۔
پاک افغان مشترکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے چیئرمین زبیر موتی والا نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی معاملات کو حل کرنے کے لیے افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ کوآرڈینیشن اتھارٹی کا اجلاس بلانا ضروری ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مسائل پر بات کی جا سکے۔
کم ہو رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس کا ہمارا کنسرن تھا اور اس میں کامرس منسٹری جو ہے وہ بڑا وائٹل رول پلے کر سکتی ہے۔ جو آج آپ دیکھیں کہ 2.7 ملین کی ٹریڈ ہیز گون ڈاؤن ٹو 1.2-1.3 بلین ہو گئی ہے، بڑا 50% کے قریب جو ہے نا افغانستان کی ہماری ٹریڈ کم ہو گئی ہے، اس سے ہماری کنسرن ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں پچھلے دو سال کے اندر، ایک سب سے پہلی وجہ تو ایپٹا کی میٹنگ کا نہ ہونا یا جوائنٹ اکنامک کمیشن کی میٹنگ کا نہ ہونا۔
زبیر موتی والا نے مزید کہا کہ انہوں نے پاک افغان تجارت پر اثر انداز ہونے والے معاملات سے بھی پاکستانی حکام کو آگاہ کیا۔
وہ آر ڈی کی امپوز کی گئی، گلوبلی کی گئی، لیکن افغانستان پر بھی جب ہو گئی تو انہوں نے اس کو مس ریڈ کیا، اور اس ماحول میں جب غلط فہمیاں چل رہی تھیں تو اس کو انہوں نے ہماری گوڈس پہ بھی انہوں نے کوئی جو ریسیپروکل کسٹم ڈیوٹیز تھی اس کے اوپر انہوں نے کیا، اس پہ ہماری بات ہوئی۔ اس کے علاوہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی اور چا باہر پہ بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو گئی، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ بائیلیٹرل ٹریڈ کے اندر جو کمی ہے اس کی، اور جو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں تاجکستان کو، سرفس ایکسپورٹ جو ہیں افغانستان کے تھرو، اس میں جو پرابلمز آ رہے تھے اس کی بارے میں بات کی۔
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ تاجر برادری کو درپیش مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے دونوں ملکوں کو اپنے سیاسی معاملات کو تجارتی معاملات سے الگ رکھنا ہوگا، کیونکہ اسلام آباد اور کابل میں تناؤ تجارتی تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک تاریخی طور پر ایک دوسرے کے اہم تجارتی شراکت دار ہیں، اور دو طرفہ تجارتی تعلقات کو بہتر کرنے سے دونوں ملکوں کے دیگر معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے میں مدد ملے گی۔
دیکھیں، پاکستان افغانستان کے درمیان تجارت بڑی ضروری ہے، اور اس کو ساری سیاست اور ہر قسم کی جسے کہیں گے سرکاری غیر سرکاری معاملات سے مبرہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے دونوں ملکوں کے کروڑوں عوام کی قسمت وابستہ ہے، خوشحالی وابستہ ہے اور ان کا دار و مدار ہے۔ اور جتنا زیادہ دونوں ممالک تجارت میں اور صنعت و حرفت میں شریک ہوں گے، اتنے زیادہ آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہوں گے، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں خوشگواریت پیدا ہوگی، معاملات کو اچھے طریقے سے سلجھانے کے طریقہ کار اور بہتر ہوں گے۔
پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تجارت کے حجم میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں، تاہم ان سے اسی صورت میں دونوں ملک فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب اسلام آباد اور کابل کے سفارتی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سمیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے خبر دی تھی کہ بالی ووڈ کے معروف اداکارہ سری دیوی دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر 55 برس تھی۔ انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا تھا اور بہت مقبولیت پائی تھی۔ اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم نے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
بالی ووڈ کی مقبول اداکارہ اور بھارتی فلم انڈسٹری کی پہلی خاتون سپر اسٹار سری دیوی کا دل کا دورہ پڑنے سے دبئی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 54 برس کی تھیں۔ وہ اپنے بھتیجے اور اداکار موہت مارواہ کی شادی میں شرکت کی غرض سے ماں خاندان دبئی گئی ہوئی تھیں۔ شادی کی تقریبات کے بعد ان کے شوہر بونی کپور ممبئی واپس آ گئے تھے اور وہ وہیں رک گئی تھیں۔ ہفتے کی شب میں تقریباً 11 بجے ان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بھر نہ ہو سکیں۔ کیونکہ ان کی موت اسپتال میں نہیں بلکہ ہوٹل کے کمرے میں ہوئی ہے، لہذا پولیس اس معاملے کی جانچ کر سکتی ہے۔ دبئی میں بھارتی سفارت خانے کے اہلکار مقامی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر کے ان کی میت کو ممبئی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کونسلیٹ کے ذرائع کے مطابق فورینسک اور لیب رپورٹوں کا انتظار ہے، اس کے بعد ہی ان کو واپس لانے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ کیونکہ موت کو فطری قرار دیا گیا ہے، اس لیے پوسٹ مارٹم کی امید کم ہے۔ ان کی موت کی خبر سے پورا بالی ووڈ سکتے میں ہے۔ تمام بڑے اور چھوٹے فنکار اور دیگر بہت سے لوگ سری دیوی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سری دیوی نے الگ الگ رول ادا کیے جو ناقابل فراموش ہیں۔ ممبئی میں ان کے گھر پر سوگواروں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ ان کے فلمی رفتہ اور مزاح اپنے اپنے انداز میں ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ٹی وی سیریل رائٹر منوج سنتوشی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سری دیوی کے موت سے فلمی دنیا کو کا ناقابل تلافی خسارہ ہوا ہے۔
بہت ہی گہرا صدمہ ہے۔
میں بہت دکھ ہے ان کے جانے کا, کیونکہ ہم تو ان کی فلمیں دیکھ کر کے بڑے ہوئے ہیں, اور ایسا یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے بیچ مل رہی, کیونکہ ان کی جو چھوی ہمارے ذہن میں, ہمارے دل دماغ میں جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے. اب ان کا وہ والا چہرہ ہے کہ مطلب جس میں کہ ڈیتھ ہوئی ہے ان کی, تو وہ حاوی نہیں ہو پا رہا ہے. وہ ہم ابھی تک کسی مطلب شوق میں ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے, تو بہت دکھد, بہت ہی افسوسناک یہ گھٹنا ہے. بہت بڑی کلاکار تھی وہ, کیونکہ ہم نے تو ان کی فلمیں ساری لگ بھگ ساری فلمیں دیکھی, بہت ہی مختلف ہر فلم میں انہوں نے ابھی کیا اداکاری کی, اور کروڑوں ان کے فینس دیش میں بھی ہیں, ودیش میں بھی ہیں, ہر جگہ ان کے فینس ہیں. تو ان کا جانا ایک بہت بڑی فلم انڈسٹری کے لیے بھی, بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان سے محبت کرتے ہیں, ان کا ان کی فلمیں کے شوقین ہیں, ان کے لیے بہت بڑی چھٹی ہے یہ.
بالی ووڈ کی چاندنی کہی جانے والی سری دیوی نے 300 سے زائد فلموں میں بیٹی, ماں اور بہو سمیت ہر قسم کے کردار نبھائے. انہوں نے 1978 میں 16واں ساون فلم سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. انہوں نے تیلگو, ملیالم اور ہندی فلموں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. ان کی مقبول فلموں میں مسٹر انڈیا, چاندنی, ناگن, لمحے, وقت کی آواز اور خدا گواہ کا نام لیا جا سکتا ہے. 2017 میں بننے والی فلم موم ان کی آخری فلم ثابت ہوئی, جس میں پاکستانی اداکارہ سجل علی اور عدنان صدیقی نے بھی جوہر دکھائے ہیں. سجل علی نے, جنہوں نے فلم میں ان کی بیٹی کا رول ادا کیا تھا, اپنے رد عمل میں کہا کہ میں نے اپنی ماں کھو دی. اس فلم میں پاکستانی فنکاروں کی شمولیت کی بھارت میں بعض حلقوں سے مخالفت بھی ہوئی تھی, لیکن بالی ووڈ کے بیشتر لوگوں کا کہنا تھا کہ فنکاروں کو ایسے تنازعات میں گھسیٹنا نہیں چاہیے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اٹلی بھر میں ہزارہا افراد ان مظاہروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو دائیں بازو کے انتہا پسندوں اور فاشسٹ مخالفوں نے کیے تھے. اٹلی میں جہاں عام انتخابات میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور کشیدگی عروج پر ہے, اٹلی کے عوام لیبر قوانین اور لازمی ویکسینز کے خلاف بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں. عراقی اور کردستان علاقوں سے داعش کی شکست کے بعد اب اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے درمیان ہم آہنگی اور بھائی چارے کی فضا پیدا کی جائے. اس سلسلے میں کردستان علاقے میں ایک تنظیم سرگرم عمل ہے. وائس آف امریکہ کے نامنگار رباز مجید کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
ایک ایسے علاقے میں جہاں مذہبی انتہا پسندی کا لوگ شکار ہو رہے ہوں, فرقہ وارانہ تشدد بڑھ رہا ہو اور معاشرے میں نفرت پروان چڑھ رہی ہو, وہاں اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ بقائے باہمی کی بنیاد پر تمام فرقے اور نسلیں ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون سے رہیں. عراق اور کردستان علاقے کے نوجوانوں کے بہت سے مسائل مشترک ہیں, اور یہ نوجوان اس خیال کے حامی ہیں کہ بقائے باہمی کے لیے آپس میں قدر مشترک کی تلاش سبھی کے لیے فائدہ مند ہے. نوجوان خاتون مائرہ یوسف کہتی ہیں,
live in coexistence, we must live together because we're humans and humanity takes a place in
بقائے باہمی کی بنیاد پر ہمیں زندہ رہنا ہوگا. ہم سب بنی نوع انسان ہیں, ہمارے مذاہب میں انسانیت سر فہرست ہے, ہم اکٹھے کالج میں پڑھتے ہیں, یہاں سبھی مذاہب اور مسالک کے ماننے والے ہیں, سو مل جل کر رہنے میں ہم سب کا بھلا ہے. ایک اور یزیدی نوجوان نائف کا کہنا ہے,
Every human, every religion has a way of knowing God. We have to respect that.
ہر مذہب کا ماننے والا انسان اپنے خدا کو راضی رکھنے کی بات کرتا ہے, ہمیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے. کہیں ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہیں ہم ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں, ہمیں کسی کو بھی غلط نہیں سمجھنا چاہیے اور سب کی عزت لازم ہے. غرض اکثر نوجوانوں کو اب اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آنے والے دنوں میں رواداری اور ایک دوسرے کا احترام بقائے باہمی کی لازمی شرط ہے. دی مڈل ایسٹ اسٹریٹجک آرگنائزیشن نامی تنظیم کردستان میں قائم ہے, اور یہ معاشرے کے مختلف طبقات اور نظریات کے ماننے والوں کو یکجا کرتی ہے اور مختلف تقریبات منعقد کرتی ہے. اس کا مقصد مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ مذہبی اور نسلی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آپس میں میل جول کو فروغ دینا اس تنظیم کا مشن ہے۔ جنگ زدہ علاقوں میں اس طرح کی تحریکیں امید کی نوید دیتی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی فوج نے روس کے ان دعووں کو مسترد کیا ہے کہ افغانستان میں شدت پسند گروپ داعش کے عسکریت پسندوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روس اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ داعش کو شکست دینے کے لیے طالبان کے بجائے افغان حکومت کی مدد کریں۔ افغانستان میں بین الاقوامی فورسز کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے یہ بیان ہفتے کو روس کے ان الزامات کے جواب میں دیا کہ واشنگٹن ارادی طور پر ملک میں داعش کے عسکریت پسندوں کے پھیلنے کے معاملے کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ جنرل نکلسن نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ روس کی طرف سے داعش کے جنگجوؤں کی بتائی جانے والی تعداد میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہے، یہ تعداد تقریباً 1500 ہے۔ امریکی جنرل نے کہا کہ داعش کے عسکریت پسند مشرقی صوبے ننگرہار اور کنڑ کے علاقوں اور شمالی صوبے جوزجان کے کچھ علاقوں میں سرگرم ہیں۔ نکلسن نے کہا کہ افغان فورسز امریکہ کے انسدادی دہشت گردی کے دستوں اور فضائی مدد سے ان تین مقامات پر حملے کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہم نے ان کی تعداد کو نصف کر دیا ہے، ہم نے ان کے امیر کو ہلاک کر دیا ہے اور دوبارہ سے ان کے زیر قبضہ علاقوں کو کم کر دیا ہے، اور ہم نے ان کے جنگجوؤں کو ملک کے بعض حصوں سے نکال باہر کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے ماسکو میں ہفتے کو گفتگو کرتے ہوئے زور دیا کہ ہزاروں کی تعداد میں داعش کے دہشت گرد افغانستان کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں موجود ہیں، اور شام اور عراق سے بھاگ کر آنے والے عسکریت پسند بھی ان میں شامل ہو رہے ہیں۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک ایران اور پاکستان میں بھی عہدیدار افغانستان میں داعش کے تیزی سے ابھرنے کے الزامات عائد کرتے ہوئے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی منصوبہ بندی سرحد پار افغان علاقے میں داعش کے مبینہ ٹھکانوں میں کی جا رہی ہے۔ نکلسن داعش کی صفوں میں غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہوئے، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے شام اور عراق سے غیر ملکی جنگجوؤں کو افغانستان کی طرف منتقل ہوتے نہیں دیکھا۔ یمن کے ساحلی شہر عدن میں ہفتے کے روز 2 خودکش بم دھماکوں میں درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ طبی ذرائع اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بظاہر ان حملوں کا ہدف عدن کے جنوب مغربی حصے میں انسدادی دہشت گردی فورس کا ایک کیمپ تھا۔ شہر کے مرکزی ہسپتال جمہوریہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب تک ہسپتال میں 5 لاشیں لائی گئی ہیں جو زیادہ تر فوجیوں کی ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ ہسپتال کے ذرائع نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد بتانے سے گریز کیا۔ ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ بم دھماکے بہت زوردار تھے، جن سے وہاں کھڑی ہوئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا اور ان کے ٹکڑے سڑک پر دور تک بکھر گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ دھماکے کے علاقے سے دھوئیں کے گہرے بادل بلند ہوتے اور حادثے کے مقام کی طرف ایمبولنس گاڑیاں جاتی دیکھی گئی ہیں۔ علاقے کے ایک رہائشی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایک خود کش بمبار نے خود کو ایک علیحدگی پسند گروپ صدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل کے دفتر کے سامنے دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ گروپ نے اس کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شام میں کم از کم 30 دن کے لیے فائر بندی اور علاقوں کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہفتے کو منظور کی گئی یہ قرارداد دمشق کے نواح میں واقع غوطہ میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والی فضائی بمباری کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں بچوں سمیت تقریباً 1500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ قرارداد سویڈن اور کویت نے تیار کی تھی۔ کویت کے سفیر منصور العتیبی کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرارداد شام میں انسانی مصائب کو فوری طور پر ختم نہیں کر سکتی، تاہم یہ سلامتی کونسل کی طرف سے دیا جانے والا ایک مثبت پیغام ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ تمام فریقین بغیر کسی التوا کے مخاصمانہ کاروائیاں کم از کم 30 دن کے لیے روک دیں، تاکہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارکنان کو بھیجا جائے اور وہاں سے شدید بیمار اور زخمیوں کو نکالا جا سکے۔ اس فائر بندی کا اطلاق داعش، النصرہ فرنٹ اور القاعدہ سمیت دہشت گرد گروپوں پر نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے شام کی طرف سے اس فائر بندی پر عمل درآمد کرنے سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کو فعال ہونے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس قرارداد کی منظوری میں تعطل پیدا کرنے کا الزام روس پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ کونسل کو روس کی وجہ سے جتنا اس قرارداد پر انتظار کرنا پڑا، انسانی مصائب اتنے ہی بڑھے۔ اس قرارداد کو پیش کرنے میں 3 دن لگے، کتنی ماؤں کے بچے بمباری کا شکار ہو گئے۔ روس نے اس قرارداد کے متن میں بعض الفاظ پر اعتراض کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے اسے پیش کرنے کی مخالفت کی تھی۔ جنوبی کوریا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، باوجود کہ پیونگ یانگ نے امریکہ کی طرف سے تعزیرات عائد کیے جانے کے بعد جنگجویانہ بیان دیا تھا۔ جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر نے کہا کہ یہ تبصرہ ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا جو صدر مون جائے ان اور سرمائی اولمپکس کے لیے شمالی کوریا کے وفد کے درمیان ہوئی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، بھاپ سے چلنے والے انجن ہمیشہ ہی لوگوں کی دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ لوگ اب ان انجنوں کو دیکھنے کے لیے عجائب گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ کی لنکا شائر کاؤنٹی میں ایک ریٹائرڈ انجینئر فرینک روتھویل نے ایک گاڑی کے انجن میں تبدیلی کی اور اب اسے بھاپ سے چلاتے ہیں۔ گو کے طویل عرصے سے نئے اور زیادہ مؤثر انجن سامنے آ چکے ہیں، لیکن بھاپ سے چلنے والی مشینیں ابھی تک اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتی ہیں، اور یہ صرف عجائب گھر جانے والوں کی دلچسپی تک ہی موقوف نہیں ہے۔ برطانیہ نے نہ صرف بھاپ سے چلنے والے انجن ایجاد کیے، بلکہ اس نے اونچی نیچی نہ ہموار زمین پر چلنے والی وہ مثالی گاڑی بھی بنائی جسے دنیا لینڈ روور ڈیفینڈر کے نام سے جانتی ہے۔ اب برطانیہ ہی میں ایک شخص نے بھاپ اور لینڈ روور کے انجنوں کے اشتراک سے ایک نیا انجن متعارف کروایا ہے جسے ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ گاڑی کوئی زیادہ تیز رفتار نہیں ہے، بمشکل 24 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے۔ اس کے مالک فرینک روتھویل نے اس تبدیل شدہ لینڈ روور کا نام پیار سے ملڈریڈ رکھا ہے، اور اس کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے۔ فرینک کا اس بارے میں کہنا ہے، ویسے تو اس پر کام پہ جانا تھوڑی سی ہنسی کی بات لگتی ہے، لیکن مجھے اس میں بھاپ بنانے کے لیے صبح 2 گھنٹے پہلے اٹھنا پڑتا ہے۔ ملڈریڈ کو بنانے کے لیے تقریباً $33,000 اور 400 گھنٹے صرف ہوئے۔ فرینک کہتے ہیں، جب پہلی مرتبہ یہ چلی اور اس نے شف 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 کی آوازیں نکالنا شروع کی تو واقعی وہ بہت شاندار لمحات تھے۔ تاہم فرینک نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ملڈریڈ کبھی کبھار ناقابل اعتبار بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، حقیقت میں آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اور یہ یقینی بنانا کہ جب یہ چلے اور آپ اسے آگے کی جانب چلائیں تو یہ آگے کی جانب بڑھے، نہ کہ پیچھے کی جانب، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فرینک روتھویل اسے اپنے روزانہ کے استعمال میں لاتے ہیں اور لنکا شائر میں اسے کاروں کی نمائشوں میں دکھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والوں کا کہنا ہے، شاید اس نئی کار کے بہتر نمونے مستقبل میں لوگوں کے کام آ سکیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
فروری کے شروع میں امریکہ نے جنوبی سوڈان کے لیے دفاعی سامان اور دفاعی خدمات کی برآمد پر پابندیاں لگا دیں۔ امریکہ جنوبی سوڈان کو براہ راست اسلحہ فروخت نہیں کرتا، تاہم اس پابندی کے بعد کوئی بھی امریکی کمپنی یا شہری متحارب دھڑوں کو فوجی ساز و سامان یا دفاعی خدمات مہیا نہیں کر سکے گا۔ جنوبی سوڈان کے لیے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی برآمدات سے شہریوں کے تحفظ کی کوششوں کو زخ پہنچتی ہے، اور ہتھیاروں کی فروخت کی ممانعت یا ان کی منتقلی سے جنوبی سوڈان کی حکومت اور مسلح اپوزیشن پر اس بات کے لیے دباؤ پڑتا ہے کہ وہ لڑائی کو بند کرنے سے متعلق 21 دسمبر کے معاہدے پر عمل درآمد کرے۔ اور اس ہیجان اور بے گھری کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کرے جس کی وجہ سے جنوبی سوڈان کے بے گناہ لوگوں کو مصائب اٹھانے پڑے ہیں۔ جنوبی سوڈان نے سن 2011 میں سوڈان سے آزادی حاصل کی۔ 18 مہینوں سے بھی کم عرصے تک امن قائم رہا۔ دسمبر سن 2013 میں صدر سلوا کھیر اور نائب صدر ریک ماچار کے درمیان اقتدار کی کشمکش نے خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی۔ متحارب دھڑوں نے سن 2015 میں امن معاہدے اور متعدد موقعوں پر جنگ بندی پر اتفاق کیا، لیکن تمام معاہدے سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے۔ جاری لڑائی میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور اس کی وجہ سے تیل کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ معیشت تباہ حالی کا شکار ہوئی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور بھوک اور غذائیت کی کمی کا سامنا بھی ہوا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو جنوبی سوڈان میں جاری تشدد پر افسوس ہے، جس کی وجہ سے افریقہ کا ایک بدترین انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قحط سے بچنے اور جانیں بچانے کے لیے سن 2013 میں تنازع شروع ہونے کے بعد سے امریکہ اور عطیہ دینے والے دوسرے ملکوں کی جانب سے زبردست کوششوں کے باوجود 15 لاکھ لوگ اس وقت قحط کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ہم تمام ملکوں پر زور دیتے ہیں جن میں جنوبی سوڈان کے پڑوسی بھی شامل ہیں کہ جنوبی سوڈان کے لیے دفاعی سامان اور دفاعی خدمات کی ترسیل کو روک کر اور ایسے فریقوں کی حمایت بند کر کے جو اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، امن کو فروغ دیں اور بے گناہ لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ہم ترقی کے بارے میں بین الحکومتی اتھارٹی اور افریقی یونین کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ ان کے خلاف تعزیراتی اقدامات پر غور کریں جو امن کے عمل میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ مزید برآں جنوبی سوڈان کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ہر قسم کے ہتھیاروں کی ترسیل پر پابندی کی خاطر امریکہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تمام ارکان پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس کارروائی کی حمایت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پیغام بالکل واضح ہے، امریکہ علاقے کے ممالک اور بین الاقوامی برادری خاموش نہیں بیٹھے گی جب تک کہ بے گناہ جنوبی سوڈانی قتل کیے جاتے رہیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جان ٹرائٹن. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آج آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. خالد حمید کو اب دوسرے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, جو ہم پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے پیش کریں گے. اللہ حافظ.